فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح دماء فيغسلي فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل ورحما يكاد الطرف يقصر دونه متى ما ترقى العين فيه تسفلي امرا القیس کا معلقہ ہم پڑھ رہے ہیں اور امرا القیس اپنے گھوڑے کی صفات ذکر کر رہا تھا اور گزشتہ سبق کے آخر میں وہ اپنے ایک شکار کا واقعہ ذکر کرنے لگا کہ ہمیں جنگلی گایوں کا ایک ریوڑ دکھائی دیا اور وہ ریوڑ کی گائیں بڑی حسین و جمیل معلوم ہو رہی تھیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ دوار کے گرد چکر لگانے والی کنواری لڑکیوں نے بڑی چادریں اوڑھی ہوئی ہوں پھر جب ان گایوں کے ریوڑ نے ہمیں دیکھا شکار کرنے والوں کو تو وہ واپس مڑ کر بھاگیں اور وہ یوں حسین و جمیل معلوم ہو رہی تھیں جیسے کہ ایسے یمنی مہرے جن کے درمیان فصل ہو جو ایک دوسرے سے جدا جدا ہوں ایک ایسے بچے کی گردن میں جو بڑے معزز چچوں اور معزز ماموں والا ہے اور پھر میرے اس برق رفتار گھوڑے نے آن کی آن میں ہمیں اس ریوڑ کے آگے جو دوڑنے والی ہادیات تھیں یعنی آگے دوڑنے والی جو گائیں تھیں ان تک پہنچا دیا اور یہ اتنی برق رفتاری سے ہمیں پہنچایا اس نے کہ جو ہادیات کے پیچھے رہ جائے ساتھ جو باقی گائے دوڑ رہی تھیں انہیں بھی ابھی مڑنے کا موقع نہیں ملا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی دوڑ رہی تھی ہادیات آگے ہیں ان کے ساتھ میرا گھوڑا ہے اور وہ جو پیچھے رہ جانے والیاں ہیں وہ بھی ابھی ساتھ ہی دوڑ رہی ہیں کیونکہ اتنے لمحوں میں یہ سب کچھ ہوا کہ ابھی انہیں مڑنے کا موقع ہی نہیں ملا بھائی اب آگے چل کے تو وہ مڑیں گی لیکن جس لمحے اس نے ہمیں آگے والوں تک پہنچایا وہ اتنی رفتار سے یہ پہنچایا کہ ابھی وہ مڑی بھی نہیں تھی بھائی یعنی بڑی ہی رفتار سے اس نے ہمیں فوراً آگے والیوں تک پہنچا دی ورنہ ظاہر سی بات ہے آگے تک پہنچنے کے لیے ساتھ دوڑتے 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 پھر آگے تک پہنچیں گے نا اور جب تک ساتھ دوڑ رہے ہوں گے تو ساتھ والی گائے جو ہیں وہ تو ایک طرف کو مڑ جائیں گی وہ تو ہادیات کے پیچھے پھر نہیں چلیں گی جب وہ دیکھیں گی شکاری ہمارے ساتھ پہنچ گیا تو وہ شکاری کے ساتھ تو نہیں دوڑتی رہیں گی وہ تو ایک طرف کو مڑ جائیں گی راستہ بدل لیں گی لیکن کہتے ہیں اس گھوڑے نے اتنی رفتار سے ہمیں ہادیات تک پہنچا دیا کہ پیچھے رہ جانے والیاں بھی ابھی مڑی نہیں تھی ساتھ ہی دوڑ رہی تھی مانا سمجھ میں آ رہا ہے آگے کہتا ہے فعاد عداء بین ثور وناجۃ دراکم ولم ينضح بماء فیغسلی عاد یعادی اچھا یاد رکھو عدا یعدو عدوا وعدوا کا معنی ہے بھاگنا دوڑنا عدا یعدو عدوا اور عدوا اور اسی سے باب مفاعلہ ہے عدا یعادی معاداتا اور عداءا آپ نے پڑھا ہے باب مفاعلہ کا ایک مصدر جو ہے وہ فعال وزن پر بھی آتا ہے قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا مقاتلہ بھی ہے اس باب کا مصدر اور قتال یعنی فعال بھی ہے تو یہ عداء بھائی یہ اسی قتال فعال وزن پر ہے بھائی تو عدا یعدو عدوان کا معنی ہے دوڑنا اور عادا یعادی کا معنی ہے مسلسل دوڑنا مسلسل دوڑنا عربی میں کہتے ہیں عادا بین الصیدین کوئی اپنے گھوڑے کی جب تعریف کرتا ہے یا اپنے مسلسل دو شکار ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے عادا بین الصیدین دو شکار ایک ساتھ پکڑنے کے لیے مسلسل دوڑا عادا وہ دوڑا بین الصیدین کس کے درمیان دو شکاروں کے درمیان اپنے گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں وہ دو شکاروں کے درمیان مسلسل دوڑا، یعنی ایک کو شکار کیا پھر رکا نہیں، وقفہ نہیں کیا، دوڑتا دوڑتا دوسرا بھی شکار کر لیا. تو کس طرح کہتے ہیں؟ عادا بین الصیدین، وہ دو شکاروں کے درمیان مسلسل دوڑا بغیر وقفہ کیے، بغیر رکے، بغیر آرام کیے. اور یہ عداء، یہ مفعول مطلق ہے، عادا عداء. ضربت ضربن، ضربن کیا ہے؟ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ضربت ضربن، یہ ضربن کس معنی میں ہے؟ ما قبل میں جو ضربت فعل ذکر ہوا اسی کا ہم معنی ہے، تو وہ مصدر جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ ضربت ضربن، جی ترجمہ کرو بھائی. ہاں ضربت میں نے مارا، ضربن مارنا، تو ترجمہ وہ طلبا یوں کرتے ہیں، میں نے مارا مارنا بھائی. اس طرح کوئی اردو میں کسی سے آپ نے کبھی سنا ہے اس طرح کا جملہ؟ نہیں، کہ جملہ ذکر کرے اور اس کے بعد مصدر علیحدہ سے، نہیں، یہ عربی کا طریقہ ہے، عربی میں اس طرح ذکر کرتے ہیں. تو ترجمے میں آپ نے مارنا دوبارہ نہیں لے کر آنا. تو یہاں بھی عادا، وہ مسلسل دوڑا، عیدا ان دوڑنا، یوں ترجمہ نہیں کریں گے بھائی. تو یہ جو مفعول مطلق آتا ہے یہ کبھی کبھار مجاز کے استعمال کو ختم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مجاز کے استعمال کو ختم کرتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدن ضربن، میں نے زید کی پٹائی کی، آگے میں ضربن لے آیا، مفعول مطلق. میں یہ مفعول مطلق کیا فائدہ دے رہا ہے؟ یہ بعض اوقات یہ فعل کی تعداد بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ پٹائی کی یا دو دفعہ کی یا تین دفعہ کی. بعض اوقات یہ ان کی قسم یا نوع بیان کرتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے پٹائی کی. یا بعض اوقات یہ مجاز کے استعمال کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے. مثلا زید بڑا آدمی ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ آ سکتا ہے کہ زید کی پٹائی کہاں کی ہوگی، زید تو بڑا آدمی ہے کوئی اس کی پٹائی نہیں کر سکتا. ہاں اس کو کچھ سخت باتیں ایسی کہنی ہوں گی، ان سخت باتوں یا ڈانٹنے کو ہی کس سے تعبیر کر لیا؟ پٹائی سے تعبیر کر لیا. بس کہ میں نے اس کو ایسی سنائی، یوں سمجھو بس میں نے اس کی پٹائی ہی کر دی بھائی. تو گویا یہاں ضرب اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے، بلکہ کس معنی میں ہے؟ پٹائی کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ سخت ڈانٹنے کے معنی میں ہے. تو ضرب کا حقیقی معنی کیا؟ پٹائی کرنا. اور اس وقت مثلا قائل کون سا معنی مراد لے رہا ہے؟ توجہ نہیں میرا خیال ہے بھائی. ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو. جیسے شیر کس کو کہتے ہیں؟ جنگلی درندے کو. لیکن کبھی بہادر آدمی کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو جنگلی درندہ ہوا اس کا حقیقی معنی، اور بہادر آدمی ہوا اس کا مجازی معنی. اسی طرح جب میں نے کہا ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی، تو سننے والے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھائی پٹائی نہیں کی ہوگی، سخت ڈانٹا ہوگا، لیکن اس سخت ڈانٹنے کو کس سے تعبیر کر دیا؟ پٹائی. تو گویا لفظ تو بولا ضرب کا، لیکن مراد پٹائی نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ سخت ڈانٹنا. تو گویا لفظ اپنے اصل معنی میں نہیں استعمال ہو رہا، بلکہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ مجاز. متکلم کا یہ ارادہ نہیں ہے، سننے والے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید ضرب نہیں مراد، بلکہ ضرب سے کیا مراد ہے؟ اس کا مجازی معنی مراد ہے. تو آگے پھر ایسے موقع پر مفعول مطلق لایا جاتا ہے. مثلا میں کہوں گا ضربت زیدن ضربن، یہ جو آگے ضربن میں مفعول مطلق لایا یہ اب مجاز کے استعمال کو ختم کر دے گا، یعنی یہ بتلا دے گا کہ ضرب بول کر ضرب ہی مراد ہے، ڈانٹنا وغیرہ مراد نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا امیر المومنین، امیر المومنین، میں کہتا ہوں جا امیر المومنین، جا انی امیر المومنین، میرے پاس حضرت امیر المومنین تشریف لائے تھے. آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی امیر المومنین تو بہت بڑے آدمی ہیں، وہ نہیں، ان کا سیکرٹری یا ان کا کوئی قریبی آ گیا ہوگا، لیکن اسی کو کس سے تعبیر کر دیا؟ امیر المومنین کو، یا وہ خود بھی آ گیا. جب ان کا اتنا قریبی آ گیا تو یوں سمجھو وہ خود ہی. تو آج سننے والے کے ذہن میں یہ احتمال آ سکتا ہے کہ شاید یہاں حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ مجازی. تو آگے میں اس کی دوبارہ تاکید لے آتا ہوں، امیر المومنین، اور یوں بولتا ہوں جا امیر المومنین، امیر المومنین. اب جب یہ دو دفعہ میں نے دوسری دفعہ امیر المومنین کہا، اس دوسرے نے پہلے کو پکا کر دیا اور مجاز کے احتمال کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں، کوئی ان کا قریبی وغیرہ مراد نہیں. یہاں پر بھی دیکھو ضربت ضربن، اس فعل کے اندر بھی ایک مصدر موجود ہے، آگے ایک اور پھر مصدر آ گیا گویا. تو یہ جو مفعول مطلق ہے یہ اسی کی تاکید ہے، یعنی اس کو پکا کر دیتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ پیچھے جو فعل ذکر ہے اس سے وہی فعل مراد ہے، کوئی مجازی معنی مراد نہیں. یہ اسی طرح جیسے قدوری کے اندر آتا ہے کہ وہ صلاۃ العید کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں صاحب قدوری فرماتے ہیں وکبر تکبیرتن، وکبرا تکبیرتن. دیکھو کبرا کا معنی بھی تکبیر کہنا، آگے تکبیرتن مفعول مطلق بھی لائے، وہاں بتلا دیا کہ یہاں تکبیر ہی کہنا پڑے گی، الرحمن اکبر وغیرہ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، یہاں حقیقی معنی تکبیر یعنی اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا. تو یہاں پر بھی فعاد عداء، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ کہ مسلسل دوڑا تو یہ مجاز کے استعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. کیا مانا؟ یعنی یہ نہیں کہ تھوڑا سا چلو وقفہ کر دیا ہوگا، نہیں نہیں، عداء بتلا دیا نہیں، مسلسل دوڑنے سے مسلسل دوڑنا ہی مراد ہے، بیچ میں وقفہ کیا ہی نہیں بھائی، تھوڑا سا بھی نہیں، کیونکہ تھوڑا وقفہ بھی یوں سمجھو نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں، آدھا ایسا ان مسلسل دوڑا، یعنی یہاں کسی بھی درجے میں وقفہ نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، سور، سوروں کہتے ہیں بیل کو، بیل، گائے اور بیل، تو بیل کو کہتے ہیں، اور یہاں جنگلی بیل مراد ہے بھائی، کیونکہ جنگلی گائے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوں گے؟ جنگلی بیل ہوں گے. وناجتین، اور ناجا سے یہاں مراد ہے جنگلی گائے بھائی، جنگلی گائے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، پہلے بھی آیا تھا نعاجہ، تو میں نے بتلایا تھا کہ نعاج یہ جمع ہے ناجتن کی، یہ بھیڑ کو بھی کہتے ہیں اور جنگلی گائے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں مراد جنگلی گائے ہے بھائی. دراکن، دراک پھر وہی فعال وزن آ گیا، باب مفعلہ کا مصدر ہے، دارک یدارک مدارکتن و دراکن، یہ فعال وزن ہے، قتال وزن ہے. اور دارک یدارک کا معنی کسی چیز کو پا لینا، حاصل کر لینا، اور یہ حال ہے ما قبل سے، اس لیے منصوب ہے. عادہ کے اندر جو ضمیر ہے اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. دراکن توجہ ہے اس باب کا، باب مفاعلہ کا. تو عادہ وہ گھوڑا مسلسل دوڑا دراکن، اس حال میں کہ وہ دراکن مصدر ہے، اور گھوڑے، گھوڑا تو ذات ہے، اور ذات پر تو مصدر کا حمل نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ دراک بمانے صفت کے، یعنی اس میں فاعل کے معنی میں لے لیں گے، یعنی دراک بمانے مدارک، پانے والا. گھوڑا جو ہے، گھوڑا وہ حاصل کرنا ہے یا حاصل کرنے والا ہے؟ جی حاصل کرنا، یہ تو مصدر ہے. تو گھوڑا جیسے آپ کہتے ہیں زید عادل، تو عادل کس معنی میں؟ عادل کے معنی میں. بات صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عادل کیونکہ مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا، تو کس معنی میں؟ اس میں فاعل کے معنی میں. تو یہاں بھی دراک مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر یعنی گھوڑے پر نہیں ہو سکتا. تو یہ، اور آپ نے پڑھا کہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں مفعول، تو یہ دراک کس معنی میں ہوگا؟ اس میں فاعل کے معنی میں، یعنی اس حال میں کہ وہ پانے والا تھا، ان کو پکڑنے والا تھا. یا دراک کا دوسرا معنی آتا ہے کسی چیز کا پے در پے ہونا، مسلسل ہونا. تو دونوں معنی یہاں درست ہیں بھائی، چاہے مسلسل والا معنی کر لیں اور چاہے حاصل کرنا اور پا لینے کا معنی کر لیں. ولم ينزح بماء, نزح بالماء کا معنی ہے پانی ٹپکانا, یا اسی طرح کہتے ہیں نزح بالعرق, عرق پسینہ بھائی, پسینہ ٹپکنا بھائی. نزح بالعرق کا کیا معنی ہے؟ پسینے کا ٹپکنا. اور اسی تو اور نزح بالماء کا کیا معنی ہوا؟ پانی کا ٹپکنا. تو پانی کا ٹپکنا ذکر ہے لیکن مراد وہی ہے پسینہ ٹپکنا, پسینہ ٹپکنا. فیغسل, غسل یغسلو کا معنی ہوتا ہے دھونا, دھونا کسی چیز کو, اور یہ مجھول کا صیغہ ہے. ترجمہ سمجھ میں آگے ایک ایک لفظ کا؟ فعاد عداء بین ثور و ناجت دراکا ولم ينزح بماء فیغسلی, پس وہ گھوڑا مسلسل دوڑا بین ثور و ناجت, ایک جنگلی بیل اور ایک جنگلی گائے کے درمیان, دراکن اس خیال میں کہ وہ ان کو پا لینے والا تھا. یعنی یہ مسلسل دوڑا, یہ نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بچ کے نکل گیا, نہیں نہیں, ان دونوں کو اس نے کیا کیا؟ پا لیا, ان تک پہنچ گیا, ان کو شکار کر لیا. ولم ينزح بماء, اور پسینہ بھی نہیں ٹپکا اسے, یہی کہ اس نے پسینہ بھی نہیں ٹپکایا. فیغسل, یہ یغسل کا عطف بھی ينزح پر ہے اور ينزح مجزوم ہے, اس پر لم داخل ہے, تو اسی تو یغسل بھی مجزوم ہے, اسی لیے آخر میں کسرہ دیا گیا کہ الساکن اذا حرك حرك بالکسر, تو کسرہ دیا گیا یہ قافیے کی رعایت کے لیے, ورنہ یہ مجزوم ہے بھائی. تو گویا عبارت یوں ہے, ولم ينزح بماء فلم یغسل, اس نے پسینہ بھی نہیں ٹپکایا, فلم یغسل, تو اس کو دھویا بھی نہیں گیا, بس اس کو دھویا بھی نہیں. کیا معنی نہیں دھویا گیا؟ یعنی نہلایا گیا؟ نہیں نہیں, یہ معنی مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ گھوڑے نے زیادہ مشقت نہیں اٹھائی, آن کی آن میں یہ دونوں شکار کر لیے. یعنی کہ ایک کے پیچھے دوڑا, پھر دوسرے کے پیچھے دوڑتا رہا, بڑی دیر لگ گئی اور گھوڑے کو خوب مشقت اٹھانی پڑی, اور مشقت اٹھائی تو بہت پسینہ آیا, پورا گھوڑا تر ہو گیا, گیلا ہو گیا, یوں معلوم ہوتا ہو جیسے اس کو کس نے دھویا ہو. گئے کہتے ہیں نہیں نہیں, گھوڑے کو ذرا بھی نہیں مشقت اٹھانی پڑی, آن کی آن میں یہ دونوں شکار ہوئے, اور اس سے پسینہ بھی نہیں ٹپکا اور اس کو دھویا بھی نہیں گیا. یعنی گھوڑا تر بھی نہیں ہوا, پسینے سے گیلا بھی نہیں. تو دھونے سے دھونا مراد نہیں, بلکہ مراد کیا ہے کہ اتنا پسینہ آ جائے کہ گھوڑا اسے پورا گیلا ہو جائے, تر ہو جائے, اور یوں معلوم ہو جائے اسے اس کو کیا کیا گیا ہے, دھویا گیا, نہلایا گیا, حالانکہ ایسا نہیں, اس کو پسینہ آیا ہی نہیں. تو جب پسینہ آیا ہی نہیں تو بدن بھی گیلا نہیں, جب بدن گیلا نہیں تو گویا اس کو دھویا بھی نہیں گیا, یعنی اس کو پسینہ آیا ہی, اس کا بدن تر ہوا ہی نہیں. حاصل معنی سمجھ میں آ گیا؟ فعاد عداء بین ثور و ناجت دراکا ولم ينزح بماء فیغسل, تو مسلسل دوڑا ایک بیل اور ایک جنگلی گائے کے درمیان, دراکن اس حال میں کہ وہ ان کو پانے والا تھا. یہ دوسرا ترجمہ کر لیں, دراکا مسلسل, اور پیچھے عادا کا کیا معنی تھا؟ مسلسل دوڑنا, تو اس کا معنی صرف کر لیں دوڑنا, اور دراکن کا معنی کر لیں مسلسل کے, ترجمہ پھر اسی طرح رہے گا. پس وہ مسلسل دوڑا ایک گائے اور بیل کے درمیان, ولم ينزح بماء فيغسل, اور اس نے پسینہ بھی نہیں ٹپکایا تو وہ دھلا بھی نہیں, وہ گیلا بھی نہیں ہوا. شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اگر اس کو پسینہ آتا تو یہ ایسے ہی تھا جیسے اس کو دھویا گیا ہو, پورا گیلا ہو جاتا یا نہ ہو جاتا پسینے میں؟ پسینہ آتا تو گویا یوں ہو جاتا جیسے اس کو دھویا گیا ہے, پورا گیلا ہو گیا, لیکن اس پر پسینہ اسے ٹپکا ہی نہیں تو گویا اس کو دھویا بھی نہیں گیا, یعنی یہ تر نہیں ہوا پورا اس کا بدن. مانا سمجھ میں آ گیا؟ فَظَلَّتُ اللَّحْمِ مِن بَيْنِ مُنْزِجٍ صَفِيفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِيرٍ مُعَجَّلٍ. ظل کا معنی ہے دن گزارنا, باتا کا معنی ہے رات گزارنا. ظل زیدن کاتبن, توجہ ہے, ظل زیدن کاتبن, زید نے کتابت کرتے ہوئے دن گزارا. باتا زیدن کاتبن, زید نے کتابت کرتے ہوئے رات گزاری. اور کبھی یہ زلہ جو ہے کانا اور فارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو چاہے آپ کانا کے معنی میں کر لیں اور چاہے فارا کے معنی میں، تو یہاں یہ کانا یا فارا کے معنی میں ہے. طہات اللحمی، طہات تحایت ہو طہون کا معنی ہے پکانا، پکانا کسی چیز کو، اور اسی سے اس میں فاعل آئے گا طاہی، اور طاہی کی جمع ہے طہات بھائی، جو شعر میں ہے طہات، توجہ ہے، جیسے قاضی کی جمع ہے قضات بھائی، اسی طرح طاہی کی جمع طہات، گوشت پکانے والے. لحم گوشت کو کہتے ہیں. من بین منزج، یہ من یہاں تقسیم کے لیے اور تفصیل کے لیے ہے بھائی. منزج، منزج کا معنی پکانے والے. انزج ینزج انزاجا. صفیف بھائی، صفیف کہتے ہیں بھائی گوشت کے باریک لمبے ٹکڑے، ان کو صفیف کہتے ہیں. صفیف گوشت کے باریک لمبے ٹکڑے کاٹے جاتے ہیں یا تو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے. آج کل تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور بجلی ہے، فریج وغیرہ کے اندر آپ کھانے پینے کی چیزیں کئی دنوں تک محفوظ کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، تو وہ لوگ گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے ٹکڑے کاٹ کر اس کو دھوپ میں خشک کر لیا کرتے تھے، کوئی نمک وغیرہ یا مصالحے لگا کر دھوپ میں ان کو خشک کر لیتے تھے، اور وہ گوشت جو ہے پتھر کی طرح سخت ہو جاتا تھا، پتھر کی، بالکل پتھر کی طرح سخت، اور پھر اس کو کافی عرصے تک وہ محفوظ رکھتے تھے، اور جب پھر پکاتے تھے وہ پھر اسی طرح نرم ہو جاتا پانی کے اندر. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ جو لمبے پتلے ٹکڑے کاٹے جاتے گوشت کو خشک کرنے کے لیے، وہ ہے صفیف. یا اسی طرح توے وغیرہ پر گوشت پکانے کے لیے اس کے باریک پتلے ٹکڑے کاٹے جاتے بھائی، وہ تو یہ جو گوشت کے پتلے باریک ٹکڑے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صفیف. شیوا، شیوا کا معنی ہے بھنا ہوا، بھنا ہوا. شوا یشوی شیئن، شوا یشوی شیئن کا معنی ہے گوشت وغیرہ کو بھوننا آگ پر. ایک تو یہ ہے نا کسی برتن وغیرہ میں، ہانڈی میں آپ گوشت پکاتے ہیں، اور ایک ہے براہ راست آگ کے اوپر اس کو بھونتے ہیں. گوشت کو براہ راست آگ پر بھوننا یا اسی طرح توے وغیرہ کے ذریعے آگ پر گوشت کو بھوننا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے لفظ ہے شوا یشوی شیئن، اور شیوا وہ جو بھنا ہوا گوشت ہے اس کو شیوا کہتے ہیں. اور جیسے توے پر گوشت کو بھونا جاتا ہے، اسی طرح دیہات وغیرہ کے لوگ جانتے ہیں، بعض اوقات کوئی ہموار پتھر بھی توے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بھائی. ہموار باریک پتھر ہو اور توے کی صورت، اس توے کی صورت خوب پھیلا ہوا ہو اور موٹائی کم ہو، اس کو بھی توے کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے. او قدیر معجلی، قدیر قدرن سے ہے، اور قدرن کسے کہتے ہیں؟ ہانڈی کو. تو ہانڈی کے اندر جو پکایا ہوا گوشت ہے اس کو کہتے ہیں قدیر بھائی، ہانڈی والا، ہانڈی میں پکا ہوا. اور معجل، معجل کا معنی ہے جلدی کیا ہوا، اور قدیر معجل کہا ہانڈی میں پکائے ہوئے گوشت کو جلدی تیار کیا ہوا کہا. اب دیکھیے، ایک ہے ہانڈی کے اندر بنایا ہوا گوشت اور ایک ہے توے وغیرہ پر بنایا ہوا گوشت. ظاہر سی بات ہے توے وغیرہ پر جو گوشت بنائیں گے اس میں دیر لگے گی، کیونکہ صرف نیچے کی طرف سے اسے آگ کی حرارت پہنچ رہی ہے، جبکہ ہانڈی کے اندر جب آپ گوشت بنائیں گے تو ہانڈی کے اندر وہ پانی بھی ہے، وہ بھی ابل رہا ہے، تو گوشت کو چاروں طرف سے حرارت پہنچ رہی ہے، وہ جلدی تیار ہو جائے گا. اس لیے ہانڈی میں پکائے ہوئے گوشت کی صفت کیا ذکر کر دی؟ معجل، کہ جو جلدی پکایا گیا، جلدی تیار کیا ہوا. فظلت هات اللحم من بين منزج صفيف شواء او قدير معجل. پس ہو گئے، ذلہ بمانے سارا کے کر لیں، پس ہو گئے طہات اللحمی گوشت پکانے والے، من بین منزجن. کہنا یہ چاہتا ہے امراؤ القیس کہ گوشت وافر مقدار میں تھا، کیونکہ ایک جنگلی گائے شکار کی تھی اور ایک جنگلی بیل شکار کیا تھا، تو خوب گوشت موجود تھا، تو ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق گوشت کو پکا رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کو دیگچیوں میں بنا رہے تھے ہانڈیوں کے اندر، تو کچھ لوگ اس کو آگ پر پتھروں کے اوپر بھون رہے تھے۔ بھائی مانا سمجھ میں آ گیا، چونکہ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے نا، وہاں تو توے وغیرہ نہیں ہوں گے، تو وہ یقیناً وہ جو باریک ہموار پتھر جو ہیں انہی کے اوپر اس گوشت کے باریک ٹکڑے کاٹ کر ان کو تیار کر رہے تھے، تو وہ ہے صفیف شوا۔ بھائی مانا سمجھ میں آ رہا ہے، تو کہتا چاہتا ہے کہ گوشت پکانے والے تقسیم ہو گئے، ایک وہ ہانڈی میں پکانے والے کچھ تھے اور کچھ کیا تھے آگ پر بھوننے والے تھے۔ تو کہتا ہے فَظَلَّ تُحَاتُ اللَّحْمِ، تو ہو گئے گوشت پکانے والے مِن بَيْنِ مُنزِجِن، دو قسموں میں، ایک تو منزجن گوشت پکانے والے، صفیف شِوَائِن، یہ صفیف منصوب ہے، یہ مفعول ہے، منزج، منزج اس میں فاعل ہے، منزج کیا ہے، انزج ينزج انزاجا فهو منزج، اس کے لیے صفیف شوائن یہ مفعول ہے۔ بھائی آپ نے ترکیب پڑھی ہوگی، ترکیب کیجئے بھائی، زیدن ضربا، ترکیب کیسے ہوگی، زیدن مرفوع لفظا مبتدا، ضربا فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، جو کس کو راجع، زید مبتدا کو، فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر، توجہ ہے، زیدن ضربا، زیدن، زیدن شروع میں آیا، اور فائل کبھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا، تو اس کو کیا بنائیں گے، مبتدا، تو زیدن ہوا مبتدا، اور ضربا پورا جملہ اس کی خبر، اور اس ضربا کی ترکیب کیسے ہے، ضربا فعل، اور اس کے لیے کیا چاہیے، فاعل چاہیے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، جو کس کو راجع، زید کو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا اب ترکیب کیجئے ایک اور جملے کی، زیدن قائم، زیدن قائم، تو زیدن مبتدا اور قائم اس کی خبر، دیکھا سارے اسی طرح کرتے ہیں، جہاں ضربہ آ جائے تو ضربہ میں ضمیر ضرور نکالتے ہیں، جن کو ترکیب آتی ہے وہ ان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ضربہ میں ضمیر ضرور نکالیں گے، کیونکہ فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے، اور قائمون کے اب اس میں فاعل آ جائے تو اس کے اندر وہ فاعل یا نائب فاعل نہیں نکالتے، حالانکہ یاد رکھو جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی ضروری ہے، زیدن قائم، زیدن مبتدا، قائم صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، جو کس کو راجع، زید، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہوگا، فعل تو اپنے فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے، جملہ، اور صفت کا صیغہ وہ شبہ، وہ جملہ تو نہیں، ہاں اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں، جملے کے مشابہ ہے لیکن جملہ نہیں، تو شبہ جملہ ہو کر خبر۔ تفصیل سن لو بھائی، یاد رکھو فعل جب بھی آئے اس کے لیے فاعل ضرور چاہیے، اگر وہ فعل معروف ہے، اور اگر وہ فعل مجھول ہے تو اس کے لیے نائب فاعل ضرور چاہیے، ضربہ جب بھی آئے آپ نے اس کے لیے فاعل تلاش کرنا ہے، آگے اگر کوئی نہیں فاعل تو اسی کے اندر ضمیر نکال لیں گے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، اور اگر فعل مجھول ہو تو پھر اسی کے اندر کیا کریں گے، اگر فعل مجھول ہے تو پھر اس کے لیے نائب فاعل ضرور چاہیے، تو فعل معروف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے، فاعل، اور فعل مجھول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے، نائب فاعل، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فعل معروف آ جائے اور فاعل نہ آئے، یا فعل مجھول آ جائے اور نائب الفاعل نہ آئے، اسی طرح جن سے صفت کے صیغے بنتے ہیں، فعل معروف سے بنتا ہے اسم فاعل، اور فعل مجھول سے بنتا ہے اس میں مفعول، بھائی اس میں مفعول، تو فعل معروف جو ہے جیسے اس کے لیے فاعل چاہیے، تو جو اس سے صفت کا صیغہ بنا اس کے لیے بھی کیا چاہیے، فاعل چاہیے، اور اس فعل مجھول کے لیے کیا چاہیے، نائب الفاعل چاہیے، تو اس سے جو صفت کا صیغہ بنا یعنی اس میں مفعول، اس کے لیے بھی کیا چاہیے، نائب الفاعل چاہیے۔ تو فعل معروف کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے اور فعل مجھول کے لیے ہمیشہ نائب، اور ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اسم فاعل، فرق جانتے ہو؟ ایک ہوتا ہے مفعول، ایک ہوتا ہے اسم مفعول. یاد رکھو فاعل وہ ہے جس کو فعل رفع دے، فعل معروف. ضربا زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ فاعل، اس کو فعل نے رفع دیا ہے تو یہ فاعل ہے، اس میں فاعل نہیں ہے. زیدن کیا ہے؟ فاعل. اور اس میں فاعل وہ صفت کا صیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا، ضاربن، فاتحن، مانعن، مکرمن، مستخرجن، یہ سارے ہیں اس میں فاعل. یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل وہ جسے فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے، اور اس میں فاعل وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے کس میں پڑھا؟ گردانوں میں پڑا. اور ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے اسم مفعول. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل نصب دے. ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول. اور ایک ہوتا ہے اسم مفعول. اسم مفعول وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا، مضروب، ممنوع، مفتوح، مکرم، مستخرج، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم مفعول. تو ایک ہے فاعل، ایک ہے اسم فاعل. فاعل وہ جس کو فعل رفع دے، اسم فاعل وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے کہاں پڑھا؟ گردانوں میں. ایک ہے مفعول، ایک ہے اسم مفعول. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جسے فعل نصب دے. اور اسم مفعول وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے کہاں پڑھا؟ گردانوں میں پڑھا. تو جس طرح فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے، اسی طرح جو اسے اسم فاعل بنا اس کے لیے بھی فاعل چاہیے. فعل مجھول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب الفاعل چاہیے. اسی طرح اس سے جو اسم مفعول بنا اس کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل. تو یہاں پر منزل اسم فاعل آیا، اور یہ صفیف اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول. ایک ہے اس میں فاعل، منزج کیا ہے؟ اس میں فاعل. اور صفیفہ شیوان، یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول. اچھا تو وہ تقسیم ہو گئے، من بین منزج صفیف شیوان، بھونے ہوئے گوشت کے باریک لمبے ٹکڑے پکانے والے، او قدیر معجلی. او قدیر معجلی، بھئی یہاں مضاف محذوف ہے، اور وہی منزج یہاں مضاف محذوف نکال لیں. او منزج قدیر، ایک تو کیا پکانے والے تھے؟ منزج صفیف، ایک تو صفیف شیوا پکانے والے تھے، اور دوسرے ہانڈی میں جلد تیار ہونے والا گوشت پکانے والے تھے. تو یہاں ایک اور منزج، اور یہ مضاف ہے، اور قدیرین کیا ہے؟ مضافون الیہ. توجہ ہے؟ تو مضاف حذف کر دیا اور مضاف الیہ پر جر اسی طرح برقرار رکھا، تو کیا نکالا؟ منزج، منزج قدیرین. یا پکانے کو کیا کہتے ہیں؟ طبخ، طبخ یطبخ. تو طابخ قدیرین، طابخ نکال لیں. یا طہایتو طہون کا کیا معنی؟ پکانا، اور طاہی پکانے والا، اور طاہی قدیرین، یا پکانے والے کس کو؟ ہانڈیاں میں، قدیر معجلی، ہانڈیاں میں جلد تیار ہونے والے گوشت کو. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں گوشت پکانے والوں کی دو جماعتیں بن گئیں. کچھ تو وہ تھے جو بھونے ہوئے گوشت کو باریک لمبے ٹکڑے پکانے والے تھے، اور کچھ وہ تھے جو ہانڈی میں جلدی تیار ہونے والے گوشت کو پکانے والے تھے. بھائی مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو بتلانا گوشت کی کثرت ہے کہ بہت خوب کثیر گوشت تھا، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق تیار کر رہا تھا. فَظَلَّتُ هَاتُ اللَّحْمِ مِن بَيْنِ مُنزِجٍ صَفِيفَ شِوَائِنْ اَوْ قَدِيرٍ مُعَجَّلِ. تو ہو گئے گوشت پکانے والے، یعنی تقسیم ہو گئے، ایک تو بھنے ہوئے گوشت کے لمبے ٹکڑے تیار کرنے والوں میں، او منزج قدیر معجلی، یا ہانڈی کے اندر جلدی تیار ہو جانے والے گوشت کو پکانے والے، ان میں تقسیم ہو گئے. آگے دیکھیے بھائی، ورحنا یکاد الطرف یقصر دونه متى ما ترق العين فيه تسفلي. بھائی غدا یغدو کا کیا معنی تھا؟ وقد اغتدی والطیر فی وقناتها،
صبح کے وقت نکلنا،
صبح چلنا، صبح روانہ ہونا، اور راحہ یا روحو کا معنی ہے شام کو نکلنا، شام کو روانہ ہونا. طرف،
طرف یاد رکھیے یہ جو آنکھ کے اوپر چمڑا ہے بھائی، یہ جس میں پلکیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ جو باریک سا چمڑا آنکھ کے اوپر ہے اس کو طرفن کہتے ہیں عربی میں، طرفن. اور تو اصل میں اس کو طرفن کہتے ہیں، پھر آنکھ پر بھی یہ طرف کا لفظ بول دیا جاتا ہے اور نگاہ پر بھی طرف کا لفظ بول دیا جاتا ہے. تو یہاں نگاہ مراد ہے، کیا مراد ہے؟ نگاہ. لیکن اصل میں یہ آنکھ کے اوپر جو چمڑا ہے یہ پپوٹا، اس کو کہتے ہیں بھائی طرف. بھائی یقصرو، قصرا یقصرو کا معنی عاجز رہ جانا، پیچھے رہ جانا. متا ما ترقا، ترقا یا ترقا کے معنی ہے اوپر چڑھنا، ترقا کا کیا معنی ہے؟ اوپر چڑھنا، اسی سے ہے ارتقا، اس کا معنی بھی اوپر چڑھنا، اور اسی سے ہے رقیا یرقا، اس کا معنی بھی اوپر چڑھنا. عین آنکھ کو کہتے ہیں بھائی تسفل، تسفل کا معنی ہے نیچے اترنا بھائی، نیچے آنا. تو یہ ضد ہے ترقا کی. امرؤ القیس کہتا ہے وَرُحْنَا يَكَادُ الطَّرْفُ يَقْصُرُ دُونَهُ مَتَى مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ تَسَفَّلِ. اور ہم شام کو روانہ ہوئے، یعنی ہم شام کو واپس چلے، يَكَادُ الطَّرْفُ يَقْصُرُ دُونَهُ، اور قریب تھی کہ نگاہ اس سے عاجز رہ جاتی. میرا گھوڑا، ہم شام کے وقت واپس روانہ ہوئے اور میرا گھوڑا اتنا حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا کہ قریب تھا کہ نگاہ اس سے عاجز رہ جاتی، یعنی نظر اس پر جمتی نہیں تھی، اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس پر نظر جمتی ہی نہیں تھی. میرا گھوڑا اتنا حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا، ہم شام کے وقت واپس لوٹے اور وہ اتنا حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا کہ نگاہ بھی اس کے حسن و جمال کا احاطہ کرنے سے قاصر تھی. معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آنکھ بھی اس سے عاجز تھی، اس سے پیچھے رہ جاتی. متا ما ترق العین فیہ، بھائی متا ما شرط کے لیے آیا، ترق کا یہ مجزوم ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے قاف پر تو زبر ہے، یاد رکھیے اگر حالت جزم میں ایک فعل کے آخر میں زبر یا زیر یا پیش آئے تو معلوم ہوا وہاں الف واو یا گری ہے. اصل میں یہاں الف تھا ترق کا، تو جزم کی وجہ سے الف گر گیا. اسی طرح آخر میں تصفل، وہ بھی مجزوم ہے، اسی لیے آخر میں کسرہ جو دیا گیا، ساکن حر اذا حرک حرک بال کسر، تو وہ جزا ہے، اس لیے وہ بھی مجزوم ہے. اور ہم شام کے وقت واپس آئے، قریب تھی کہ نگاہ جو ہے اس سے عاجز رہ جاتی، یعنی اس کے حسن کا احاطہ نہ کر سکتی. متا ما ترق العین فیہ، جب بھی اس کے اندر نگاہ اوپر کو جاتی تھی. عین سے مراد یہاں بھی نگاہ ہے. متا ما ترق العین فیہ، جب بھی نگاہ اس پر اوپر کی طرف جاتی تھی، تصفلی تو پھر نیچے آ جاتی. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا مانا؟ کہنا یہ چاہتا ہے جو بھی میرے گھوڑے پر نگاہ ڈالتا تھا، اس کے بدن کے جس حصے پر بھی نظر پڑتی، انسان اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتا. کمر دیکھی اتنی خوبصورت ہے، پھر گردن دیکھی اتنی حسین و جمیل گردن ہے، پھر اس کے سر کا دیکھا، اگلا منہ دیکھا، اتنا حسین و جمیل ہے. نگاہ اوپر کی طرف جاتی تو پھر پھسل کر نیچے آ جاتی، کیوں ہو؟ اس کے تو قدم بھی اتنے خوبصورت ہیں، اس کی تو پنڈلی بھی اتنی خوبصورت ہے. تو یعنی پورا ہی وہ سراپا حسن و جمال تھا میرا گھوڑا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَرُحْنَا يَكَادُ الطَّرْفُ يَقْصُرُ دُونَهُ، اور ہم شام کو واپس آئے، قریب تھی کہ نگاہ جو ہے اس سے عاجز رہ جاتی. جب بھی نگاہ اس کے اس میں اوپر کی طرف جاتی تھی، تصفلی تو پھر نیچے کی طرف آ جاتی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ فَبَاتَ عَلَيْهِ سَرْجُهُ وَلِجَامُهُ وَبَاتَ بِعَيْنِ قَائِمًا غَيْرَ مُرْسَلِ. بَاتَ يَبِيتُ کا معنی رات گزارنا. سرجہ، سرج کہتے ہیں زین کو، زین گھوڑے کے اوپر جو رکھی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے. لجام یہ لگام سے ہے بھائی، لگام گھوڑے کی لگام. بات ابھی عینی قائمن، عین آنکھ بھائی. غیر مرسل، ارسل یرسل ارسال کا معنی ہے کھلا چھوڑ دینا, غیر مرسل جس کو کھلا نہ چھوڑا گیا ہو یعنی باندھا ہوا ہو. فباتت اس گھوڑے نے رات گزاری, بھئی یہاں ترجمہ غلط نہ کر لینا, توجہ دیکھو شعر پر. فبات علیہ تو اس پر رات گزاری, سرجہ اس کی زین نے, ولجامہ اور اس کی, ہاں دیکھا یہ ترجمہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس پر لگام اور زین نے اس گھوڑے کے اوپر رات گزاری, تو یہ سرجہ اور لجامہ یہ فاعل معلوم ہوتے ہیں کس کے, باتا کے. نہیں بھائی, باتا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو گھوڑے کی طرف راجع ہے, اور آگے یہ علیہ یہ ہے خبر مقدم, اور سرجہ یہ ہے مبتدا, اور خبر مبتدا خبر مل کر یہ جملہ, اور یہ حال ہے باتا کی ضمیر سے. اس گھوڑے نے بات, اس گھوڑے نے رات گزاری اس حال میں کہ علیہ سرجہ ولجامہ, اس کی زین اور لگام اسی کے اوپر تھی, اس کی زین اور لگام اسی کے اوپر تھی, وہ میں نے اسے نہیں اتاری. تو اس گھوڑے نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کی زین اور لگام اس کے اوپر ہی تھی. وہ بات اور اس گھوڑے نے رات گزاری اس حال میں کہ قائما بعینی, وہ کھڑا ہوا تھا میری نظروں میں ہی, وہ میری نگاہوں کے سامنے ہی کھڑا تھا, اس حال میں اس نے رات گزاری. غیر مرسلی اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا تھا, یعنی آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ چراگاہ میں جا کر چر لے یا کچھ, نہیں بلکہ میرے سامنے ہی اس نے کھڑے ہو کر رات گزاری. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ فبات علیہ سرجہ ولجامہ وبات بعینی قائما غیر مرسلی, تو گھوڑے نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کی زین اور اس کی لگام اس کے اوپر ہی تھی, اور اس نے میری نگاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہی رات گزاری کہ اس کو غیر مرسلی اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا تھا چراگاہ کے لیے. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.